تھی اور ہم سب ان کے احسان مند ہیں. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل, اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال. پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل.
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید, میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سامعین, آج ہم گفتگو کریں گے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں, خاص طور پر اس پس منظر میں کہ ایک ڈرون حملے میں آئی ایس آئی ایس کا سربراہ اپنے 9 کمانڈروں کے ہمراہ مارا گیا ہے, اس کے کیا اثرات ہوں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے, اور انجینئر کمال صاحب موجود ہیں جو افغان پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. آغاز کروں گا انجینئر کمال صاحب آپ سے, یہ فرمائیے کہ یہ جو صورتحال بنی ہے اب, اس لیے کہ طالبان کا الزام یہ تھا اور اس سے پہلے روس بھی یہ الزام لگا چکا تھا کہ امریکہ آئی ایس آئی ایس یا داعش کو سپورٹ کرتا ہے. امریکہ نے اس کی تردید کی تھی, لیکن عملاً امریکہ نے ایک کمانڈر اور اس کے 9 ساتھیوں کو مارا ہے, اس سے کیا نتیجہ خاص کیا جا سکتا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا افغانستان میں؟
تھینک یو, سب کو سلام. اصل میں بات یہ ہے کہ ایسے الزامات اور ریومرز ہم بھی سن رہے ہیں, مختلف سیگمنٹ سے لوگ بھی بولتے ہیں اور طالبانوں کا بھی دعویٰ ہے, لیکن اصل میں کوئی ایویڈنس, کوئی وائٹل ایویڈنس, کوئی پروف کوئی بھی کسی بھی سیگمنٹ کی طرف سے پیش نہیں ہو سکا, نہ پارلیمنٹ میں کوئی ایسے ڈاکومینٹس, کوئی ایویڈنس, کوئی پروفس آئے, نہ کیبینٹ میں آئے اور نہ کوئی میڈیا پہ دکھا سکے. تو جس طرح آپ نے بتایا, ایکچوئل سچویشن یہ ہے کہ آئی ایس ایس کو افغانستان میں بہت زیادہ مار پڑی, پارٹیکولرلی ایسٹرن افغانستان میں اور ایسے ہی نارتھن افغانستان میں بھی, جوزجان اور ان ایریاز میں بھی. تو عملاً جو ہم دیکھ رہے ہیں تو ان پہ تو امریکن کی طرف سے بہت ہی خطرناک بمباری ہو رہی ہیں اور ہوتی رہی ہیں, اور ان کا میرے خیال میں افغانستان میں یہ چھوٹا بڑا کمانڈر ہے جو ملک کی سطح پہ کام کرتا تھا جو مارا گیا.
اچھا جناب بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, طالبان نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ افغانستان کے مشرقی حصے میں داعش کے وفاداروں کے خلاف لڑنے والے طالبان پر امریکی فضائی حملے کے نتیجے میں ان کے 16 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس خبر میں؟ آپ کے خیال میں کتنی صداقت نظر آتی ہے آپ کو؟
دیکھیں, جہاں تک طالبان اور داعش کے آپس میں چپل عشقہ یا دشمنی کا یا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کا تعلق ہے تو یہ تو شروع سے ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو داعش ہے اس کا ایجنڈا عالمی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو طالبان ہے وہ تو ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر جانے بھی جاتے ہیں اور مانے بھی جاتے ہیں, لیکن دوسری دفعہ جو داعش ہے تو یہ کمپلیٹلی ایلین ہے, اور اس کا جو خراسان چپٹر ہے وہ پاکستان, افغانستان, اس ایریا میں, ایران میں یہ زیادہ فعال ہے, خصوصاً افغانستان میں. انہوں نے پاکستان میں بھی کافی حملے کیے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ان کے جو شدید حملے ہیں وہ افغانستان میں زیادہ تر حکومت کے خلاف یا ان دڑوں کے خلاف ہے, لیکن ساتھ ساتھ اگر اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ جو جان میں جہاں پر طالبان نے افغان حکومت کا ساتھ دے کر وہاں پر 150 سے زیادہ جو داعش کے لوگ تھے یا جنگجو تھے ان کو سرنڈر کروایا, تو یہ بھی ایک پیش رفت ہے کہ شاید یہ دونوں کا دشمن ہے, ان افغان حکومت کا بھی اور ساتھ طالبان کا بھی ہے. لیکن یہ جو ایئر اٹیکس ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ایسے سگنیچر دیے جاتے ہیں ڈرونز کو یا ان کے سیٹلائٹ کو کہ جس میں کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں جو کہ ایسے علاقے میں ہو جہاں پر وہ ہتھیار لے کر جا رہے ہوں, یا جہاں پر یہ شک ہو کہ یہاں پر داعش ہے یا طالبان ہے یا کوئی اور ایسا جنگجو گروہ ہے, تو اس کے خلاف کاروائی کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ جس طریقے سے پہلے کہا جاتا تھا کہ گڈ طالبان از اے ڈیڈ طالبان, تو یہ اگر سوچا جائے تو میرے خیال میں امریکہ اس میں کوئی زیادہ تفاوت یا زیادہ فرق محسوس نہیں کرتا کہ وہ طالبان مارا جائے یا داعش مارا جائے, وہ دونوں کے خلاف کاروائی کرتے ہیں. تو اگر طالبان اس اٹیک میں مارے گئے ہیں اور جس طریقے سے داعش کے خلاف یہ کاروائی ہوئی ہے اور جس میں ان کا لیڈر جو ہے ابو سعد وہ مارا گیا ہے, تو اس طرح پہلے بھی ان کے تین کمانڈر مارے جا چکے, یہ چوتھا ہے, اور یہ موسٹلی ٹی پی پی سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں یا طالبان سے کچھ جو ناراض لوگ تھے وہ اس میں شامل ہو چکے ہیں. تو زیادہ تر جو داعش کا تعلق ہے اس میں پاکستانی زیادہ, اور خصوصاً یہ اورکزئی ایجنسی کے ان کے پہلے لیڈر تھا ابو سعید تھا, ابھی ابو سعد ہے وغیرہ. تو اگر اس کو ہم زمینی عقائد کے حساب سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں کہ مشرق افغانستان میں اور سنگرہار میں جو ان کے بیس تھا جہاں پر کہ سب سے بڑا بم مدر بم بھی پھینکا گیا تھا, اس میں بھی کچھ ان کی کیجولٹیز ہوئی تھی, لیکن بہرحال وہ جس کو بھی پیغام تھا یہ ایک افغانستان میں کمپلیکس سچویشن ہے کہ جس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ داعش کو ہتھیار انمارکڈ ہیلی کاپٹر کے ذریعے دیتا ہے, اور جو روس ہے وہ طالبان کو اس قسم کے ہتھیار فراہم کرتا ہے یا ایران فراہم کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں سامنے آئی ہوئی ہیں, کیونکہ افغانستان کا جو ایئر کنٹرول ہے یا فضائی حدود کی جو نگرانی ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے, تو ظاہر ہے وہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ کون سے ہیلی کاپٹر آئے. ابھی جو طالبان کے خلاف ایک حملہ تاجک بارڈر پر ہوا ہے وہ بھی ایئر اسٹرائک تھا, جس کو رشیا نے تو ڈینائی کر لیا, لیکن البتہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان مارکڈ ایئر کرافٹ آئے اور ان کو مارا ہو. تو وہاں پر یہ سچویشن کافی زمینی لحاظ سے دیکھا جائے تو کمپلیکس ہوتا ہے, اور اس میں دشمن اور دوست کا پتہ تب لگ جاتا ہے جب کوئی مارا جاتا ہے. تو یہ ایسے سچویشن میں کلیئرٹی نہیں ہوتی, ایک فلیوڈ سچویشن, جس کو ہم جنگی اس میں کہتے ہیں کہ فلیوڈ سچویشن ہوتا ہے. تو فلیوڈ سچویشن میں اس قسم کے حملے بھی ہو جاتے ہیں اور اس میں ہلاکتیں بھی ہو جاتی ہے, اور پھر بعد میں اس کا پتہ چلتا ہے کہ کس نے مارا تھا اور کون مارا گیا تھا.
ہمارے ساتھ آ جائے گا بریگیڈیئر صاحب اور جناب انجینئر کمال صاحب, آپ ہمیں جوائن کیا ہے. سلمان جاوید صاحب نے, جن کا تعلق اسٹریٹجک انالیسس فورم سے ہے, دہشت گردی پر اور دہشت گرد گروپوں پر آپ کا کام خاصا ہے, یہ بتائیے سلمان جاوید صاحب کی اس وقت افغانستان میں جو چپکلش ہے طالبان کے درمیان اور آئی ایس آئی ایس کے درمیان, اس کا کیا نتیجہ افغانستان کی جو نیشنل پولیٹکس اس پر پڑ رہا ہے, اور جو پیس پروسیس ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس کو امپیکٹ کرے گا؟
بہت شکریہ جعفر صاحب. طالبان کو پیس پروسیس کے اندر جو انوالو کرنے کی باتیں ہوتی ہیں اور کافی عرصے سے ہو رہی ہیں, اس پہ ابھی چند دن پہلے یہاں پہ ایک تھنک ٹینک کے اندر بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ جو پیس پروسیس ہے اس کے اندر طالبان کا فیوچر کیا ہے. تو اس میں ایک تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آج سے کوئی تقریباً سال ڈیڑھ سال پہلے جب ملا منصور کو انہوں نے ڈرون اسٹرائک کے ذریعے مارا تھا پاکستان کی حدود کے اندر, جو یہ کلیم کرتے ہیں, اس کے بعد جنرل نکلسن کا ایک طلوع نیوز کے اوپر, جو ان کا افغانستان کا ایک چینل ہے, اس کے اوپر ایک انٹرویو نشر ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنے پالیسی ڈیریویٹو جو ہے وہ بیان کیے تھے, اور اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ وہ طالبان کو فورسفلی ڈرائیو کریں گے پیس پروسیس کی طرف. اب یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو کہ عراق کے اندر انہوں نے اپنایا تھا, اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اوپر رکھ کر ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کو ڈیوائیڈ کر کے انہوں نے عراق کے اندر انسرجنسی کو جیتنے کی کوشش کی تھی. بہرحال جس کا ایک فال بیک ہم نے دیکھا, پھر آئی ایس کی صورت میں ایمرج ہوا اور اس نے پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر, پچھلے آپ ایک ڈیکیڈ کو اٹھا کے اگر دیکھیں تو افغان طالبان کے ڈفرینٹ سیکشنز کو تو انوالو کیا جاتا ہے یا انگیج کیا جاتا ہے پیس پروسیس کے اندر, لیکن جو افغانستان یہ افغان طالبان کے جو مین سیکشنز ہیں ان کو کم اپروچ کیا جاتا ہے. ابھی جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ماسکو کے اندر ایک اپ کمنگ ٹاکس آ رہی ہیں جس کے اندر رشیا نے بلایا ہے افغان طالبان کے نمائندوں کو, تو اس کے بعد اگر پیس پروسیس جو ہے اس کو, اس سے پہلے بلکہ ایک بات یہ بھی کہ جنرل نکلسن کے جو بیان ہے, جو انٹرویو ہے, اس کے سال بعد انہوں نے بڑے کانفیڈنٹلی کہا تھا کہ ہم بہت جلد جو ہے افغانستان کے جو مسائل ہیں انسرجنسی کے ان کو حل کر لیں گے, اس کے ایک سال بعد ہم غزنی اور اس کے بعد کچھ اور جو انسرجنسی کے واقعات ہیں بڑے بڑے ان کو دیکھتے ہیں ایگزیکٹلی ایک سال بعد. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا افغان طالبان کے جو ٹیکٹکس تھے یا اسٹریٹجی تھی اس کو. اوپر سے رشیا جو ہے اس کی طرف سے جو ایک پیس پروسیس کے لیے جو انیشیٹیوز ہیں تاکہ وہ افغان طالبان کو انگیج کر کے باقی لوگوں کو بھی اس کے اندر بلا رہے ہیں, تو یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے الائڈ فورسز کے لیے جو کہ افغانستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو افغان طالبان جو کہ ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ وہاں پہ موجود ہیں اور آئی ایس جو کہ ایک انسرجنٹ فورس کے طور پہ وہاں پہ موجود ہے, ان دونوں کی جو چپلش ہے وہ تو ایویڈنٹ ہے کہ وہ ایک ایریا یا ٹیریٹری یا آئیڈیالوجیکلی جو انہوں نے گینز کرنے ہیں افغانستان کے اندر اس حوالے سے ہیں. آئی ایس ایس اگر تو ایک پیور انسرجنسی ہوتی جو کہ افغان طالبان کی آئیڈیالوجی کے مطابق آکوپائنگ فورسز کے خلاف لڑی ہوتی تو شاید ان دونوں کے آپس میں کوئی کنورجنس آف انٹرسٹ ہو جاتا, لیکن چونکہ کوئی کنورجنس آف انٹرسٹ نہیں دکھنے میں آ رہا, اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ افغان طالبان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کرنے والی قوتیں شاید کچھ اور ہیں. جس طرح کہ بگڑ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ رشینس بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ناردرن سائڈ جو افغانستان کی ہے وہاں پہ انمارکڈ ہیلیکاپٹرز یا انآئیڈینٹیفائیڈ ہیلیکاپٹرز جو ہیں وہ اسی طریقے سے راشن اور اسلحہ جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. ابھی جو ایئر اسٹرائک ساؤدرن سائڈ کے اوپر کی ہے ان فورسز نے اور اس کے اندر جو ابو سعد العرابی کو جو انہوں نے قتل کیا ہے ہمارا ہے وہ بھی اسی طریقے سے آپ دیکھیں چار بندوں کو انہوں نے پہلے بڑے کمانڈرز کو مار دیا, لیکن کیا اسے وہ ڈیکیپیسیٹ کر چکے کر سکے ان کی کیپیسٹی کو یا اس کے بعد انسپوننشلی وہ کیپیسٹی ان کی لڑنے کی بڑی ہے. تو کاسمیٹکس جو ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر یا انسرجنسی کے معاملات کے اندر وہ دکھانے کے لیے تو بہت سارے آپریشن کیے جا سکتے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ کیا اس کے اوپر کوئی افیکٹو کاروائی ہو رہی یا نہیں ہو رہی وہ بہرحال دیکھنے والی یا کراس ویریفائی کرنے والی بات ہے.
ہمارے ساتھ رہے گا سلمان جاوید صاحب. وہ انجینئر کمال صاحب یہ فرمائیے کہ جب اسی سے ریلیونٹ ایک اور صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ جو افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر تھے حنیف اتمر صاحب, انہوں نے استعفیٰ دیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اور نیشنل پالیسی اس پر جو شدید ترین اختلافات تھے گورنمنٹ سے اس کے سبب یہ استعفیٰ دے رہے ہیں. دوسری طرف تین اور ان کی ٹیم کے لوگوں نے صدر افغان غنی کے استعفیٰ دینے کی کوشش کی, تاہم صدر نے ان کو آمادہ کر لیا کہ وہ نہ دیں اور قبول نہیں کیے ان کے استعفے, اور اب حنیف اتمر کی جگہ انہوں نے حمداللہ محب کو قومی سلامتی کا مشیر مقرر کیا ہے. یہ اختلافات کس نوعیت کے تھے؟ کیا یہ جو آپریشنل سچویشن ہے اس وقت اس کے حوالے سے تھے یا اور کوئی اختلافات تھے؟
دیکھیں اگر آپ ہمارے ہسٹری کو دیکھیں چار پانچ سال پھر دیکھ لیجئے تو ہمارا جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے یہ گورنمنٹ بیسیکلی دونوں ٹیموں کے درمیان اس سے اختلافات آئے الیکشن کے نتائج پہ, اور اختلافات جو ہارنے والی ٹیم تھی اس کو قابل قبول نہیں تھے, اور اس میں امریکنز نے انٹرفیئر کر دی اور انوالو ہو گئے, جان کیری دو دفعہ افغانستان آ گئے اور انہوں نے پھر یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنایا جس میں افغانستان کے جتنے بھی سیگمنٹ تھے جو دوسرے راؤنڈ کے الیکشن میں, پہلے راؤنڈ کے الیکشن میں تو بہت سارے کینڈیڈیٹ تھے, دوسری راؤنڈ میں تو کینڈیڈیٹ دو سیگمنٹ میں دو الگ گروپ میں اکٹھے ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے جتنے بھی افغانستان کے پولیٹیکل سیگمنٹ تھے سارے آ گئے اس گورنمنٹ میں. تو ڈیفینیٹلی ایک تو بیسیکلی گورنمنٹ اٹسیلف بہت ہی ویک بن گئی, دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایسی گورنمنٹ کو آگے چلانا ہینڈل کرنا ہر لیول پہ, خواہ وہ پریزیڈینشیل لیول پہ ہو, خواہ وہ سیکیورٹی ایڈوائزری کے لیول پہ ہو, خواہ وہ منسٹریل لیول پہ ہو, خواہ وہ گورنرشپ کے لیول پہ ہو, تو بہت مشکل کام تھا اور کام ہے. تو ڈفرینسز تو شروع ہی سے تھے کیونکہ سارے پولیٹیکل سیگمنٹ اکٹھے ہو گئے اور ایک ہی عجیب قسم کی گورنمنٹ ہمیں تحفے میں دے دی گئی. تو جو ایشوز ہے
اور یہ ایک نیچرل بات ہے, ایک ملک کے سارے سیگمنٹس کو, پولیٹیکل سیگمنٹس کو ایک ہی ٹیبل پہ اکٹھے کرنا, پھر ان سے ایک گڈ گورننس یا ان سے پھر ایک گڈ پولیٹیکل مینجمنٹ یا گڈ کنٹری مینجمنٹ کی توقع تو یعنی بے انصافی ہوگی. بات یہ ہے کہ جناب اتمر صاحب ہمسیلف بہت اچھا مینیجر ہے, بہت اچھا لیڈر ہے, اور انہوں نے بہت ہی گھٹن حالت میں, بہت ہی مشکل حالات میں پریزیڈنٹ کو شروع ہی سے سپورٹ کیا اور سپورٹ کرتے رہے ہیں مختلف چیزوں پہ, مختلف ادوار میں اختلافات کھڑے ہو گئے. اور یہ جو دوسرا ٹیم ہے جو جنہوں نے الیکشن ایکچولی ہارا تھا اور جو سی او کے شیپ میں آ گئے, اکٹھے ہو گئے اور گورنمنٹ کو 50-50 کے نام سے تقسیم کیا, تو یہ ہر بات پہ خواہ اچھی ہو بری ہو اتمر صاحب کے رول کو کرٹیسائز کرتے رہے اور اس کو نکتہ چینی کرتے رہے. تو یہ اختلافات آخر اس حد تک پہنچ گئے کہ اختلافات کی درز جو ہے نا یا کریک جو ہے نا یہ پریزیڈنشل پیلس تک پہنچ گئے. اور یہ اتمر صاحب خود پریزیڈنشل پیلس کا ایک پلر تھے, تو ان اختلافات کو مزید چلانے کے لیے میرے خیال میں کیپیسٹی نہیں تھی, نہ پریزیڈنشل پیلس میں کیپیسٹی تھی, نہ انڈیویجلز میں, نہ لیڈرشپ میں کیپیسٹی تھی. اور انہوں نے جس طرح آپ نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ سیریس ڈفرینسز تھے, جدی اختلافات کا انہوں نے لفظ ذکر کیا ہے جو ایک بہت ہی سیریس لفظ ہے, جو انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے ریزگنیشن لیٹر میں کہ ملک کے ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ جو شروع سے دیکھتے تھے جو نیشنل یونٹی ہے, سیکیورٹی ہے, الیکشن ہے, پولیٹیکل مینجمنٹ ہے, بائی لیٹرل ریلیشن ود نیبرز ایز ویل ایز ود دا ورلڈ اور گڈ گورننس ہے, تو اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اختلافات آخری دنوں میں, آخری مہینوں میں بہت بڑھ گئے, جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئے. اور انہی حالات میں میرے رول کو آگے بڑھانے سے نیشنل انٹرسٹ, جو سیکیورٹی ہے, جو ریکنسیلیشن ہے, جو پیس پروسیس ہے, وہ ڈیمیج ہو سکتے تھے, تو ان نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی خاطر میں قربانی دے رہا ہوں اور میں استعفیٰ دے رہا ہوں. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے جو ہمارا کرزے صاحب بھی تھے, تو وہ اس کو کوئی بات بری نہیں لگتی تھی, لیکن ایک بات بہت ہی بری لگتی تھی کہ اس کے کیبنٹ میں یا اس کے ٹاپ لیڈرشپ میں کوئی اس کو نیکسٹ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ لگتا تھا, تو کوئی نہ کوئی بہانہ ادھر سے ادھر سے بناتے تھے اور ان کو یعنی وہ کیا کہتے ہیں کیریئر سوسائڈ اس کے اوپر کرتے تھے. تو اس میں اس طرح کا بھی رنگ لگتا ہے کہ یہ جو اتمر صاحب ہے نیکسٹ پریزیڈنشل الیکشن کے لیے ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ لگتے ہیں اور ہیں, اور یہ پھر ٹیم بنانے میں اور پھر اس کو دنیا پہ ایکسپٹ کرنے میں بہت ہی ماہر ہیں, اس کے پھر ویسٹرن ورلڈ سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, اور ایسے ہی اس کے اتمر صاحب کے ویسٹ ایسٹرن ورلڈ سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, بیلنس بھی رکھ سکتے ہیں, تو ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں. میرے خیال میں انہوں نے بھی یہ سوچا ہوگا اگر میں نے میدان میں آنا ہے تو یہ ایک بہت ہی مناسب اور رائٹ ٹائم ہے اپنے جاب کو چھوڑنے کے لیے. اور دوسری طرف پریزیڈنٹ غنی بھی لگتے ہیں, زیلنسکی پریزیڈنٹ غنی کو بھی میرے خیال میں خدشات تھے اور خدشات ہے اس لحاظ سے کہ ایک بندہ سسٹم کے اندر سے بہت ساری ریسورسز کو ہاتھ میں لے کے آئندہ کے لیے اس کے لیے اگر چیلنج بن سکتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ سسٹم سے باہر نکل جائیں.
صحیح.
یہ ایک پہلو ہے جو میں نے آپ کو انٹرنل جو ملک میں ہر ایک بندے, ہر ایک بچے اور ہر ایک ہر طبقے کے منہ پہ ہیں یہ باتیں آپ سے شیئر کر دی.
اچھا.
دوسری بات یہ ہے جو آپ نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی سیکٹر کے اور بھی جو ہے بندے جو ہمارا این ڈی ایس کا نیشنل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کا جو ہے چیف جناب معصوم ستانکزئی صاحب اور ہمارا انٹیریئر منسٹر صاحب جناب برمک صاحب اور ہمارا جو ڈیفنس منسٹر ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ جو ہم ایک ان نون وار میں ہیں اور وار پیک میں ہیں, انہی حالات میں میرے خیال میں حالات کے توقع یہ نہیں ہے کہ ہم ساروں کو ایک ہی دم رخصت کر لے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے اگر ان سے فردن بات کی جائے تو معصوم ستانکزئی میرے خیال میں اب اتمر کے بعد دوسرا دی موسٹ لائل, دی موسٹ سنسیئر, دی موسٹ ہانسٹ اینڈ دی موسٹ ہارڈ ورکنگ پرسن ٹو دی پریزیڈنٹ آف افغانستان. تو انہی حالات میں وہ تو میرے خیال میں کبھی بھی پسند نہیں کریں گے, نہ ہی دی پریزیڈنٹ پسند کریں گے, اور نہ میرے خیال میں ان حالات کو دیکھ کے معصوم ستانکزئی صاحب خود بھی یہ پسند کریں گے کہ ملک ایک بہت ہی حساس وقت سے گزر رہا ہے. سینسیٹیو, وی آر پاسنگ تھرو اے ویری فلکچویٹنگ اینڈ اے ویری سینسیٹیو پیریڈ, کیونکہ ہمیں آگے پارلیمنٹری الیکشن ہے, ادھر ریکنسیلیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی پیک میں ہے, اور اس میں بھی بہت سارے اسٹیک ہولڈر نے اپنے طرف سے اسٹیک کو کوئی ادھر گما رہا ہے, کوئی ادھر گما رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. اس میں بھی اس لیول کے یا اس ڈیزائر لیول کے جو 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 کوآرڈینیشن ہے, جو کمیونیکیشن ہے, وہ نہیں ہو رہا. اور ہم اس سے ایز اے نیشن اور ایز اے گورنمنٹ سب خفا ہیں, ایز اے اسٹیٹ خفا ہیں ان جو ہو رہے ہیں. اور جہاں تک دوسرے ہمارے انٹیریئر جو اس کا ہے منسٹر برمک صاحب کا تعلق ہے, تو وہ اصل میں اس پوسٹ کے لیے سوٹیبل بندہ اس لحاظ سے ہے کہ یہ جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے جو ترکیب بنی ہے اس میں یہ انٹیریئر منسٹری دوسری ٹیم کو سونپ دی گئی ہے.
اچھا,
تقسیم کے حساب سے جو 50-50
کا, یہ بتائیے مجھے کہ اس صورت
پریزیڈنٹ غلی کے لیے سب سے سوٹیبل بندہ یہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا.
نہیں, میرا سوال یہ تھا, اختصار کے ساتھ مجھے بتائیے کہ اس کا جو اتمر صاحب گئے ہیں نیشنل سیکیورٹی پروسیس کے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟
دیکھیں, نیشنل ریکنسیلیشن کی آپ بات کرتے ہیں نا,
جی
ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہ جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی آفس جو ہے نا, یا ہمارے شورائے امنیت یا نیشنل سیکیورٹی آفس ہمارا جو ہے, وہ تو ایک اور مینجمنٹ سے چلا رہا تھا, ایک اور اس نے ٹریک پہ لگایا تھا, اور اس نے بہت سارے کیڈرز یا بہت سارے کیریئرز اپنے ارد گرد اکٹھے کیے ہوئے تھے اور ایک ٹریک پہ لگے ہوئے تھے. اب ہمارے ہاں افغانستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ انڈیویجولز میں جب چینج آ جاتی ہے تو اس سے نیچے لیول پہ بھی بہت سارے نیگیٹو برے اثرات پڑتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کے ان کے جانے سے ڈیفینیٹلی ہمارے ریکنسیلیشن پروسیس پہ اثر پڑے گا. اور دوسرا فیکٹر اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اتمر صاحب جو ہے وہ اتنے سیدھے سادے اور اتنے عادی آدمی نہیں ہے. ان کا دونوں میں نے بتایا آپ کو پہلے بھی کہ ویسٹرن کیمپ میں بھی, ایسٹرن کیمپ میں بھی بہت سارے انفلوئنس ہے اور بہت سارے فرینڈ شپس ہے اور بہت سارے ریلیشنز ہے اور بہت سارے ان کے تعلقات ہیں, اور وہ بہت ہی ایک بڑا کیڈر ہے. اور اگر آپ ان کے کیریئر کو دیکھ لیں تو وہ تو ڈاکٹر نجیب کے دور سے جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں, ان کو ملٹری ایجوکیشن بھی ہے, ان کو ملٹری ایکسپیرینس بھی ہے, اور وہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جلال آباد کے وار میں جو مجاہدین اس طرف سے پاکستان کی طرف سے لگے ہوئے تھے جلال آباد کو فتح کرنے کے لیے, تو یہ سب سے مین بندہ تھا جو خود وہاں جا کے فرنٹ پہ لڑا اور سب کچھ کنٹرول کیا اور اپنے لوگوں کو بھی ادھر قربانی کر دیا.
اچھا,
تو اس کو بہت ایکسپیرینس ہے. ڈیفینیٹلی اب اس کی جگہ لینا بہت ہی مشکل ہوگا دوسرے کیریئر کو.
آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے.
یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/SEJ Radio یا پھر facebook.com/Radio News Network۔
ویلکم بیک۔ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب، یہ بتائیے کہ جو ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے یا افہام و تفہیم کا جو عمل ہے وہ کوئی متاثر ہوگا جو موجودہ حالات ہیں؟ اس لیے کہ یہ عمل بہت عرصے سے جاری ہے اور ابھی تک ہم سرکلز پہ پھر رہے ہیں، کیا کوئی نتیجہ برآمد ہونے کی توقع کرتے ہیں آپ؟
جی، جہاں تک افغانستان حکومت کا تعلق ہے تو یہ جو یونٹی گورنمنٹ تھی، جس طرح پہلے بھی یہ ایک ان نیچرل الائنس تھی، یہ بھی آئین کے متضاد تھی، کیونکہ آئین میں جو پوسٹیں تھی وہ مطلب اس کے خد و خال الگ تھے، اور جو گراؤنڈ پر جن لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا، جس طریقے سے وائس پریزیڈنٹ تھے، اس کے علاوہ یہ سی او تھے جو عبداللہ کو اور رشید دوستم کو اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں، بہرحال یہ بنائی تو گئی، لیکن اب تقریباً پچھلے سال سے جب سے ٹرمپ صاحب کی نئی پالیسی آئی ہے تو افغانستان میں خصوصاً پچھلے 5-6 مہینے سے جنگ شدت اختیار کر چکا ہے، اور اب تو جو کابل ہے وہ مطلب کہ اس کے پہلے سے جو ڈپلومیٹک انکلیو وغیرہ وہ بھی محفوظ نہیں ہے، تو میرے خیال میں ایسے حالات میں 4 سیکیورٹی کے لوگ، جو کہ انٹرنل کا ہے، ڈیفنس کا ہے اور دوسرا اتمار صاحب ہیں، انہوں نے جو ریزائن کیا ایک موقع پر، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت افغانستان جو ہے ایک ایسے سچویشن میں ہے جو کہ ان وائلنس کو یا جو حملے ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے فوج میں بھی ڈیزرشن کافی زیادہ ہو گئی ہے، اس کے علاوہ جو پبلک کا پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور پبلک کا پریشر حکومت کو مورد الزام ٹھہراتی ہے، تو انہوں نے کنارہ کشی اس لیے شاید اختیار کی کہ یہ جو بلیم گیم ہے اس میں سے نکل جائیں، اور اگلے جو بسات پڑے گی نئے الیکشن میں، پارلیمنٹری الیکشن ہو رہے ہیں یا اس کے بعد پریزیڈنٹ کے الیکشن ہے نیکسٹ ایئر، اس میں یہ خود کو نئے طور پر پیش کر سکیں گے کہ بھائی ان کے اختلافات تو تھے اور جب کی وجہ سے وہ ناکام ہو چکے تھے، تو ناکامی سے بچنے کے لیے یا اس کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے اس وقت استعفیٰ دے دیا، ہاں اس کی وجہ سے جو پیس پروسیس ہے اور ادر وائز جو ایک قسم کے مورال ہے، اسپیشلی جو ٹروپس لڑتے ہیں یا جو افغان آرمی ہے یا باقی لوگ ہیں، ان پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ان کے جو لیڈرز ہیں وہ استعفیٰ دے جاتے ہیں تو ظاہر ہے نیچے لیول تک اس کے اثرات پہنچ جاتے ہیں اور ڈیسالٹ ہو جاتے ہیں، اور پہلے سے ہی وہ کوئی زیادہ اچھے حالات میں نہیں ہے تو اس سے ایک نیگیٹو اثر پڑے گا، دوسری طرف پر ظاہر ہے کہ طالبان ایک پریشر لانا چاہتے ہیں، ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ان انتخابات سے پہلے وہ ہائی پیک پر جانا چاہتے ہیں، تو ہائی پیک پر جانے اور اس میں ظاہر ہے کہ انتخابات کو افیکٹ کرانے کے لیے انہوں نے یہ پریشر ڈالا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک امریکہ بات چیت کی بات کر رہا ہے یا دوسری طرف پر روس، تو روس نے تو انوائٹ کیا تھا طالبان کو بھی اور افغان گورنمنٹ کو، اور افغان طالبان نے تو حامی بھر لی تھی لیکن افغان گورنمنٹ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہے، اور وہ شاید ان کو ایک موقع تھا، کیونکہ جو جنگ ہے اس سے تو خود بھی افغان حکومت کے فائدہ نہیں ہے، بہت خون ریزی ہو رہی ہے، افغان لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں کہ بھائی امن کے لیے کوشش کرو، تو اگر امن کا کوئی بھی دروازہ، کوئی بھی دریچہ کہیں پر کھلتا ہے تو اس میں افغانستان کو پارٹیسپیٹ کرانا چاہیے، ایک تو ہے کیونکہ اوورال وہ جو ایم ہے وہ اقوام متحدہ کا ہے یا امریکہ کا ہے یا باقی ملکوں کا ہے، وہ تو امن ہے، تو امن اگر کسی طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے تو اس میں بگ گیم میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ مذاکرات کی طرف جانا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر افغانستان کی حکومت ادھر شرکت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی طالبان نے ان سے کوئی سائڈ لائن پر بات چیت ہو جاتی اور شاید کچھ بہتری کے نتائج یا مائنڈ ریڈنگ ہو جاتی، باڈی لینگویج کا پتہ چل جاتا اور بہت سارے معلومات سامنے آتے کہ کیا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، تو میرے خیال میں ایسے فورم سے نکلنا یہ کوئی اچھی بات یا امن کے لیے کوئی ایک جو کوشش تھی وہ کمزور پڑ جائے گی. کیونکہ ابھی ابھی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ شاید رشیا نے وہ جو میٹنگ تھی اس کو شاید پوسٹپون کر دیا ہے اس وجہ سے, کیونکہ ظاہر ہے کہ افغان حکومت نہیں ہوگا تو امن کی کوشش افغانستان کے لیے ہو رہا ہے. اب تیسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک اس لڑائی کا یا جو ریزگنیشنز ہوئی ہے یا جو اب جو پیک پر پہنچا ہے, اس میں میرے خیال میں کہ امریکہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس موقع پر وہ افغان حکومت کو کس حد تک سپورٹ کر سکتے. ایئر کے طور پر تو وہ بہت بمباری بھی کرتے ہیں, ڈرون بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن پولیٹیکلی اور اکنامیکلی اور ادروائز ایز اے گورننس بہت زیادہ مشکلات ہیں افغان حکومت کے لیے. ان مشکلات میں جبکہ طالبان کا پلہ بھاری ہوتا جا رہا ہے, تو میرے خیال میں ان کو بھی طالبان کے لیے ایک نرم گوشہ یا بات چیت کا جو راستہ ہے, جو پہلے بھی انہوں نے دوحہ آفس میں بات کی, اس کو میرے خیال میں ری انیشیٹ کرانا چاہیے اور علاقائی تناظر میں امن کا راستہ تلاش کرنا چاہیے بنسبت جنگ کو طول دینے کے یا مزید خون خرابہ کرنے کے.
اچھا
تو جی
ہمارے ساتھ رہیے گا سلمان جاوید صاحب. اگر آپ بین الاقوامی پس منظر میں دیکھیں تو روس بھی ایک جانب کوشش کر رہا ہے, 4 ستمبر کو انہوں نے اپنا اجلاس بلایا ہوا ہے, اب وہ اجلاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ایک بات کی بات ہے, لیکن افغان حکومت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ اگر سائیڈ لائنز پر طالبان ہم سے نہیں ملیں گے تو ہم شریک نہیں ہوں گے. تو کیا یہ کوئی عالمی چپقلش بھی افغانستان میں امن کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیں عالمی چپکلش تو ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر جیسے بات ہو رہی ہے کہ وہ اس کے اندر انوالو ہیں. ایک ریجنل اسٹیک ہولڈر ہیں جس میں ایس سی او کے ممبران جو ہیں وہ بھی انوالو ہیں, جس میں روس ہے, چائنا بیک اینڈ کے اوپر اپنا ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی رول پلے کر رہا ہوگا, پاکستان اس کے اندر انوالو ہے, ایرانینس کا اپنا ایک کردار ہے, انڈینس کسی نہ کسی طریقے سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سارے سیٹ اپ کو. تو ابھی جس طرح یہ این ایس اے والی بات بھی تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی, جس دن یہ این ایس اے نے ریزائن کیا ہے اسی دن جنرل جان نکلسن جو ہیں وہ رات کو جا کے عبداللہ سے ملے ہیں. اس کی باقاعدہ بات بھی ہوئی تھی کچھ, اگر آپ نظر دوڑائیں اس دن کی خبروں کے اوپر تو اسی دن رات کو یہ ریومرز آنا شروع ہو گئی تھی کہ شاید 3-4 اور ریزگنیشنز جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اس کا مطلب اب یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو پرانے این ایس اے جو ان کے فارمر این ایس اے ہیں یہ کافی کلوز, یہ انٹرنل پالیٹکس تو چلے ہیں جو اپنی جگہ ہے لیکن وہ کافی کلوز سمجھے جاتے ہیں اشرف غنی صاحب کے, اور جو نئے این ایس اے اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے اپوائنٹ نہیں کیے جا رہے کہ کوئی شاید انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے ایسا کوئی معاملہ ہے. جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ بہت زیادہ اس وقت وہ یو ایس کے اندر بہت زیادہ ووکل ہیں, جو پاکستان کے اندر سپوزٹلی یا الیجٹلی سینکچریز ہیں جو کہ شاید سپورٹ کر رہی ہیں افغان طالبان کو, ان کو ہٹ کرنے کے لیے. جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ سال پہلے جنرل جان نکلسن کا جو انٹرویو ہے جس کے اندر انہوں نے ٹرمپ کی پالیسی کو بیان کیا تھا اور اپنی پالیسی کو بھی, اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اظہار کیا تھا پالیسی کے تھرو کہ وہ جو بھی ایسے معاملات ہیں یا جو بھی ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں طالبان کے افغان انسرجنسی کو, اس چیلنج کو وہ ایڈریس کرنا چاہیں گے. اب اس کو آپ ڈپلومیٹک ٹرم سے نکال کے سیدھا بلیٹنٹ انداز میں بات کریں گے تو وہ یہ ہے کہ وہ شاید ان کو ہٹ کرنا چاہیں گے. اب جو نئے این ایس اے آ رہے ہیں چونکہ وہ بہت زیادہ بلنٹ ہیں اس معاملے کے اوپر, تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ نئے این ایس اے کے طور کے اوپر اس پالیسی کو کس طریقے سے ڈرائیو کرتے ہیں افغانستان کی. ابھی تک جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ وہ ہارڈ پاور پالیسی جو ہے وہ شاید ابھی تک نہ امریکہ کے حق میں گئی ہے نہ افغان گورنمنٹ کے حق میں گئی ہے, بلکہ الٹا اس وقت آدھے سے زیادہ ملک جو ہے وہ جنگ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جھونک دیا دوبارہ سے. ماسکو جو ہے اس کا انوالو ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ریجنل جو پیس ہے, جو ریجنل بلاک ہے ایشیا کا ابھر رہا ہے, اس کے اندر بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو ان کی پرائیورٹی یہ ہوگی کہ جہاں جہاں جو جو ممالک کنورجنس آف انٹرسٹ کر کے ٹیررزم کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں وہ اپنا کردار ضرور ادا کریں گے. اور انفارچونیٹلی اس وقت افغانستان دوبارہ سے ہب بن گیا ہوا ہے اس طرح کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان سے بھاگی ہیں, جو پاکستان نے ڈیفیٹ کیا ٹی ٹی پی کو, القاعدہ کو, جماعت الاحرار کو, وہ سب کے سب اپنی سینکچریز بنا چکی ہیں افغانستان کے کسی نہ کسی گوشے کے اندر. تو ان سب کو ڈیفیٹ کرنا یہ ایک پرائیورٹی ہے تمام ریجنل اسٹیک ہولڈرس کی. امریکہ اگر اس کے اندر انوالو ہوتا ہے یا افغانستان اس کے اندر انوالو ہوتا ہے تو ان کی سیریسنس اس سے شو ہوگی, اگر وہ نہیں انوالو ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی انٹرنل اور ڈومیسٹک پالیٹکس کو زیادہ فوقیت دے رہے ہیں اپنے مایوپک ویژن کے تھرو بنسبت ریجنل پیس کو.
ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حسین یاسین ہیں جو جرمنی بیسڈ افغان جرنلسٹ ہیں لیکن اس وقت پاکستان میں. ہم گفتگو کریں گے لیکن پہلے ہم ایک بریک لیں گے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
ڈاکٹر حسین یاسا, یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال افغانستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے, یہ اختلافات بھی ہیں, لوگوں کے ریزگنیشنز بھی ہیں, کیا یہ سب کچھ آنے والے انتخابات کی تیاریاں ہیں؟
میرے خیال سے ان سب کا جو سب سے زیادہ تعلق بنتا نظر آ رہا ہے وہ افغانستان میں کوئی ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کہ سیکیورٹی کا جو گراف دیکھنے میں آ رہا ہے وہ بڑی تیزی سے نیچے کی طرف رواں ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت کے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے یہ جو سیکیورٹی معاملات کو مینیج کرنا. تو نیچرلی سی بات ہے کہ شاید مختلف قسم کے اپروچز ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جو طالبان کا جو پدیدہ ہے یا جو داعش والا مسئلہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کس طرح آپ اس کو فیس کریں. تو اس میں ایک عجیب سی افراتفری کی کیفیت دیکھنے میں آ رہی ہے. تو سرٹنلی جو اتمر صاحب, جو ان کا بڑا نام ہے, وہ مشاور تھے وہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل سے, تو ان کی طرف انگلیاں زیادہ اٹھ رہی تھی کافی عرصے سے. تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ اتمر صاحب کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا, یہ ایک تحلیل ہے. دوسرا تجزیہ جو بڑا پری ڈومیننٹ ہے وہ یہ ہے کہ اتمر صاحب, وہ بھی پچھلے انتخابات میں بھی ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایک پریزیڈینشیل جو انتخابات ہیں اس ریس میں شامل ہو, اور اس آئندہ انتخابات میں بھی ایمبیشیس دکھتے ہیں کچھ. اور ان کا جو اپروچ تھا اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے, جو گرینڈ نیشنل الائنس بنائے, وہ 28 پارٹیوں کا ایک بڑا الائنس ہے. تو اس میں بھی ان کا جو اتمر صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ تھا, ان کی جو ڈیلنگ تھی اور گرینڈ نیشنل الائنس سے, اس میں بھی کافی ڈفرینس تھا ان کے اپروچ میں اور غنی صاحب کے اپروچ میں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ اپوزیشن میں تو اختلاف کرائے وہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے, لیکن جو پریزیڈنشل پیلس میں جو مختلف حلقات دیکھنے میں آ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ان حلقوں میں کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ دکھنے میں نہیں آ رہا. اسی وجہ سے جو سارے سیکیورٹی اداروں کے سربراہان تھے انہوں نے استعفیٰ دیے. تو میرے خیال سے کوئی بین الاقوامی پریشر یا شاید غنی صاحب نے ریکویسٹ کر کے ان کے جو تینوں مسلح فوج, این ڈی ایس, وزارت دفاع, وزارت داخلہ کے جو سربراہان تھے ان کے استعفیٰ کو قبول نہیں کیا, لیکن وہ بالآخرہ وہ میرے خیال سے ریپلیس ہو جائیں گے. تو ایک افراتفری سی کیفیت ہے جس کو مینیج کرنا وہ جو ہے وہ پریزیڈینشل پیلس کے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے.
اچھا, تو یہ بتائیے انجینئر کمال صاحب کہ یہ جو سچویشن ہے یا جس کو ابھی ڈاکٹر حسین یاسر نے کہا کیاوٹک سچویشن کہا ہے, یہ افغانستان کی سیکیورٹی کو متاثر کر رہی ہے اور عمل کو متاثر کر رہی ہے؟
ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہ جو ڈیفرنسز ہے لیڈرشپ میں بڑے لیول پہ, اور پھر پارٹیکولرلی ہماری سیکیورٹی اور ہماری ملٹری سیکٹر میں یہ جو انسرٹینٹی کا سچویشن ہے, جس طرح بھائی نے بھی پہلے بولا کہ آخر یہ جو لیڈرشپ ہے ملٹری سیکٹر کی, یہ ریپلیس ہو جائیں گے, اور انہوں نے اپنے جو ہے ریزگنیشن سارے پریزیڈنٹ پرسل پیلس کو آلریڈی بھیج دی ہیں جو وہاں سے ایکسیپٹ نہیں ہوئے. تو اسی صورتحال میں یہ ڈیفینیٹلی ملٹری لائنس پہ, وار لائنس پہ ان کا نگیٹو ایفیکٹ ہے, جس کی قربانی افغانستان کے لوگ دیتے ہیں. اور ملک کو ایک بہت ہی سینسیٹیو سچویشن میں ڈالا ہے ان انسرٹینٹی نے. یہ جو ہے ہمیں پتا تھا اور ہمیں پتا ہے کہ ملٹری سیکٹر کو جس طرح اتمر صاحب مینج کرتا تھا اور جس طرح ان کو 40-45 سال کا تجربہ ہے اور جس طرح وہ پھر ان کو ریجنل ملٹری کانٹیکسٹ کا اور ریجنل سیکیورٹی کانٹیکسٹ کا اور ریجنل پولیٹیکل کانٹیکسٹ اور پھر انٹرنیشنل ملٹری اور سیکیورٹی اور پولیٹیکل کانٹیکسٹ کا پتہ ہے, تو میرے خیال میں جو جونیئر بندے آ رہے ہیں ان کو اتنا نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کا افیکٹ ہوتا ہے وار لائنز پہ, اور جو ہے جو ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں, حتی فرنٹ لائن سولجر پہ بھی اس کا افیکٹ ہے. جو بدقسمتی سے ہمیں ریزلٹ کیا مل رہا ہے, نا امنی, بدبختی, بدقسمتی اور افراتفری اور خون بہانا اور ہمیں پیچھے دھکیلنا.
اچھا بریکٹ سعد نذیر صاحب, جو اس وقت سچویشن ہے خاص طور پر ماسکو کانفرنس کے حوالے سے جو 4 ستمبر کو اسکیجول ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریجنل اپروچ ہے افغان سلوشن کے لیے وہ ناکام ہوتی جا رہی ہے؟
دیکھ لو, اس کے کامیاب ہونے کے امکانات تو کافی تھے, اس لیے کہ یہ ریئل اسٹیک ہولڈرز ہیں, کیونکہ جو بھی افغانستان کے ساتھ اس کے نیبرز ہیں, اس کے پڑوسی ممالک ہیں, اس کے علاوہ جو دو بڑے پاورز ہیں اس ریجن کے, رشیا ہے اور چائنا ہے, تو ان کا جو اپروچ تھا تو یہ ایک ریجنل اپروچ تھا تاکہ افغانستان میں امن آ جائے, تو وہ امن کے فائدے پاکستان کو بھی تھے, ایران کو بھی تھے, سینٹرل ایشیا کو بھی تھے, اور جو خدشات تھے یا اس قسم کے جو دہشت گرد گروپ جس طریقے سے داعش ہے آر آر اے یا باقی ابھر کر سامنے آتے تھے, تو وہ تو پورے اس کے لیے خطرہ تھا, ریجن کے لیے خطرہ تھا. لیکن اگر اس میں تعاون نہیں ہوتا, کیونکہ ظاہر ہے کہ امریکہ افغانستان میں موجود ہے اور وہ حکومت بھی بناتے ہیں وہاں پر, ان کے فورسز بھی ہیں, اڈے بھی ہیں, تو ایک قسم کا نیبر بن چکا ہے پاکستان کا بھی, ایران کا بھی, اسی طرح چائنا وغیرہ کا بھی. تو میرے خیال میں کہ جو عالمی چپلش کی آپ نے بات کی وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے, کیونکہ ٹھیک ہے افغانستان میں وہ موجود ہے لیکن ان کے جو اپنے اہداف ہیں شاید وہ افغانستان تک محدود نہیں ہے, وہ کچھ اس سے زیادہ پولیٹیکل, ڈپلومیٹک اور اکنامک اور ملٹری جیو اسٹریٹجک وغیرہ. لیکن جہاں تک ریجنل اپروچ کا تعلق ہے, میرے خیال میں کہ فائنلی یہی اپروچ اڈاپٹ کرنا ہوگا, اس لیے کہ اس میں اسٹیک ہولڈر کا اپنا اپنا حصہ ہے, یہ ایک پاور کا یا ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ سب کا کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے, اور وہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی میں جب ہر کوئی اپنا کردار امن کی طرف ادا نہیں کرتا اور امن کے راستے کی طرف اپنا ویٹ نہیں ڈالتا, اپنی ڈپلومیسی اور اپنے مطلب کہ جو لیڈرشپ اس میں کمٹ نہیں ہوتی, تو پھر امن لانا افغانستان میں کافی مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں جو برسر پیکار فورسز ہیں یا فکشنز ہیں, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی پڑوسی ملک سے یا بڑے طاقت سے ان کے کوئی نہ کوئی روابط یا ڈانڈے ان کے ملتے ہیں.
اچھا,
تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی ہر کوئی اپنے بٹھیر کو لڑائے گا تو پھر تو امن نہیں آئے گا, ہر کوئی اپنے بٹھیر کو ہاتھ میں پکڑے گا اور پھر اس کو امن کے میز پر لائے گا تو پھر افغانستان میں امن آئے گا.
اچھا,
کیونکہ جی
اچھا یہ بتائیے سلمان جاوید صاحب کے پاکستان میں الیکشنز ہو چکے ہیں, افغانستان میں الیکشنز ہونے والے ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں نئے الیکشنز کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے بعد پاکستان اور افغانستان اس نہج پر آ جائیں گے کہ وہ جو بیک اینڈ فورتھ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوتی ہیں, ایک دوسرے پر اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے, وہ دور ہو جائے اس لیے کہ پاکستان کی نئی گورنمنٹ نے, اس کے وزیر خارجہ نے خاص طور پر افغانستان کے سلسلے میں اپنے بڑے نیک جذبات کا اظہار کیا, آپ کا کیا خیال ہے؟
بالکل, آپ کو اگر یاد ہو کہ جیسے ہی الیکشنز ختم ہوئے تھے اور یہ ایویڈنٹ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ پاور سیٹ کو وہ لے جائیں گے, تو اس وقت پہلی دو کالز جو آئی تھیں وہ افغانستان سے, پہلی کال اشرف غنی صاحب کی اور دوسری کال نریندر مودی کی آئی تھی, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا پازیٹیو اسٹیپ تھا. اور اس کے بعد پھر عمران خان نے اپنی اسپیچ کے اندر بھی اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے جو وزیر خارجہ پاکستان کے, انہوں نے بھی ایگزیکٹلی انہی سینٹیمنٹس کا اظہار کیا, کیونکہ پاکستان کہ جو پالیسی کے پرسپیکٹیو ہیں فارن پالیسی کے, وہ بڑے کلیئر ہیں کہ جب تک اس کے نیبرس کے اندر, اسپیشلی افغانستان جو کہ اس کا بیک یارڈ بنتا ہے, اس کے اندر امن نہیں ہوگا, اس کا اسپل اوور افیکٹ پاکستان کو متاثر رکھے گا. اب اگر آپ اس کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو پاکستان خود اس وقت ایک اکنامک کرائسس کے اندر ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ ریجنل پیس جو ہے اس کی طرف ہم, اور ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی طرف ہم اپنے قدم بڑھائیں, اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ جو سینکچریز ہیں ٹیررسٹ کی کسی بھی گوشے کے اندر, وہ ان کو وہ ختم نہ کر دیں, کیونکہ ان کا ڈیفینیٹلی جو اسپل اوور افیکٹ آئے گا, وہ جو پاکستان کے اندر ایک اکنامک ایکٹیویٹی بہت بڑی ہو رہی ہے سی پیک کے حوالے سے, وہ خطرے میں رہے گی. تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر پھر جو ریجنل اسٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے چائنا ہے, ابھی رشیا نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ وہ اس کو جوائن کرنا چاہتا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. تو جو آپ تھوڑی دیر پہلے ایک بات کر رہے تھے کہ جو بین الاقوامی چپکلش ہے, اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ جو ریجنل انٹیگریٹی ہے, انٹیگریشن ہے, وہ کتنے اچھے طریقے سے یہ دونوں ممالک آپس میں بنا سکتے ہیں, اور اس کو بنیاد بنا کر وہ کس طریقے سے امن کی طرف بڑھ سکتے ہیں. نئی گورنمنٹ کے اوپر ڈیفینیٹلی ڈیپینڈ کرے گا, لیکن جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ جو نئے این ایس اے آ رہے ہیں, وہ اگر اپنی جو ایک فائری ایٹیچیوڈ جو انہوں نے واشنگٹن کے اندر رکھا ہوا تھا, اگر اس سے پرہیز کریں اور یہی بیک اینڈ فورتھ جو الزام تراشی کا معاملہ تھا اس سے گریز کریں, اور جس طرح پرانے آنے سے, جس طرح دونوں بھائیوں جو افغان بھائی ہمارے, انہوں نے کہا بھی کہ ان کے پاس زیادہ ایک وسیع تجربہ تھا, وہ ایسٹ اور ویسٹ کے اندر زیادہ جانے مانے جاتے تھے, اور وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کو زیادہ انگیجمنٹ کے اوپر بلیو رکھتے تھے. نئے آنے سے جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے, اور الیکشنز کے بعد بھی دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں اور پاکستان کو کس طریقے سے انگیج کرتے ہیں. پاکستان آن دی ادر ہینڈ ڈیفینیٹلی یہ چاہے گا کہ افغانستان کے اندر جس قسم کی بھی کاوشیں کی جا سکتی ہیں ان تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو ختم کرنے کی, پاکستان اس کے اندر اپنا ہاتھ بٹائے.
اچھا یہ بتائیے حسین جیسا صاحب کے, جیسا ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ افغانستان میں بھی الیکشن ہونے والے ہیں, پاکستان میں ہو چکے ہیں, آپ کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں آئندہ اس انتخاب کے بعد کا, دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا, اور ریجنل اپروچ کے حوالے سے یہ دونوں ملک کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟
جی, جہاں تک پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے اگر تھوڑی سی بات ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, جاوید صاحب نے درست فرمایا. میرا بھی یہی خیال ہے کہ ایک انٹیگریٹی اور کنسولیڈیشن وہ دکھائی دے گی ضرور اس میں, جو ہے وہ پاکستانی اپروچ میں, جو ہو سکتا ہے کہ جس کی کمی رہی ہو گزشتہ سالوں میں. بٹ اینی وے, جہاں تک افغان الیکشن کا تعلق ہے, میرے خیال ہے کہ ابھی بھی جو افغان الیکشن کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ پیچیدہ سا لگ رہا ہے, کیونکہ وہ یہ جو 28 پارٹیوں کا جو الائنس ہے, انہوں نے تو آلریڈی کہہ دیا ہے کہ ان کے کچھ شرائط ہیں جب تک کہ انتخابات کی شفافیت اور انتخابات کا جو سالم پروسیس ہے اس کی گارنٹی نہیں ہوتی, ہم انتخابات میں نہیں جائیں گے. تو ابھی کچھ میٹنگیں چل رہی ہیں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان, لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت زیادہ مصمم نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن پارٹیوں کے کچھ جو جائز مطالبات ہیں ان کو قبول کریں. انہوں نے ایک طرف سے مذاکرات شروع کر دیے اور دوسری طرف انہوں نے بیلٹ پیپر چھپانا شروع کر دیے. تو جو اپوزیشن کا جو مین ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں جو ہے سنگل نان ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم نہیں چاہیے, اور اس کے علاوہ آپ جو ووٹر کارڈ استعمال کر رہے ہیں وہ تو ہر کوئی ہر پرنٹنگ پریس سے اپنے لیے چھاپ رہا ہے, جس کی کئی مثالیں بھی دیکھنے میں آئی ہیں اور کئی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. تو آپ بایومیٹرک آئی ڈی کارڈ کے ذریعے اس کو کرائیں, ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو افغان حکومت کی جو وہ ہے, یعنی جو اوور آل کیپیسٹی ہے اس بڑے پروسیس کو دائر کرنے کے لیے, اس پہ بھی شکوک و شبہات ہیں کہ آیا افغان حکومت میں اسٹل وہ کیپیسٹی ہے ان کے الائز امریکن کے ساتھ کہ وہ اس انتخابات کو پورے افغانستان میں سراسری طور پر وہ دائر کر سکتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ سارے آرگنائزیشنز, تحقیقی اداروں کو جب آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ آلموسٹ 40-50% آف افغانستان گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو آپ 50% افغانستان میں الیکشن کرا کے کوئی لیجیٹیمیسی تو حاصل نہیں کر سکتے, یہ اس کی بات ہے. اور اگلے سال جو پریزیڈینشیل الیکشن ہونے والے ہیں, یہ ایک ٹیسٹ ہے, یہ جو پارلیمنٹری الیکشن ہے اس کے بعد ہونے والے ہیں وہ پتہ چلے گا, وہ میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ پیچیدہ پروسیس ہوگا.
اچھا ایک آخری بات تو یہ بتائیے انجینئر کمال صاحب, کہ ریجنل اپروچ کی جب ہم بات کرتے ہیں, ریجنل پلیئرز کی بات کرتے ہیں, تو انڈیا کا آپ کیا رول دیکھتے ہیں اس میں؟
دیکھیں ابھی تک تو ہم نے انڈیا کا کوئی ویزیبل رول نہ دیکھا ہے نہ فیل کیا ہے. میرے خیال میں انڈیا ابزرو تو کرتا ہے, دیکھتا ہے ہوتا کیا رہا ہے, لیکن کوئی رول دیکھنے میں نہیں آیا, کوئی رول ہم نے فیل ہی نہیں کیا ہے. اور نہ آپ نے کبھی کوئی انڈین یا کوئی ڈپلومیٹ یا کسی کوئی بیان بھی نہیں آیا ان کا. جس طرح 5-7 سال سے پہلے چائنا کا رول تھا ریجن میں, وہ دیکھتے رہتے تھے, آبزرو کرتے تھے, لیکن کوئی ان کا ایکٹیو رول نہیں تھا. سیم رول انڈیا کا ہے, ڈیفینیٹلی ان کو کنسرن ہوں گے کیونکہ وہ ریجن میں بھی چائنا کے بعد وہاں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مانتے ہیں اور انوالو ہے. اور دوسری بات یہ, ہمارے بہت سارے سیکٹرز میں وہ ایڈ بھی دے رہے ہیں, وہ ہیلپ کرتے ہیں, تو ان کو کنسرن تو ہوں گے, لیکن کوئی ویزیبل رول, کوئی ان کے کنسرن جو ہمارے گورنمنٹ سے پردہ جو ہوئی ہوں تو کس نے فیل نہیں کیا ہے, دیکھنے میں نہیں آئے.
بریکٹر سعد ندوی صاحب 30 سیکنڈ فرمائیے انڈیا کا رول. بریکٹر سعد ندوی صاحب لائن پر ہیں, ان کی آواز نہیں آ رہی. اچھا سلمان جاوید صاحب آپ فرمائیں انڈیا کے رول کے حوالے سے.
انڈیا کا رول ڈیفینیٹلی پاکستان تو اس کو فیل کرتا ہے افغانستان کے اندر, اور پاکستان کا کنسرن صرف اتنا ہے کیونکہ ریجنل انٹیگریشن کی جب بات ہوتی ہے تو پاکستان اس چیز کے اوپر بالکل قائل ہے اور مائل ہے کہ جتنے بھی ریجنل اسٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ انڈیا, ان کو شامل کیا جائے افغان پیس پروسیس کے اندر, اور ان کو کسی طریقے سے اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ جو بھی بیٹل گراؤنڈ اگر کسی نے بنایا ہے افغانستان کو, اس کو اس پالیسی سے اپنے آپ کو پل آف کر لینا چاہیے. لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ گو تھرو نہیں ہوتی تو اس میں ڈیفینیٹلی آگے جا کے کنسنس جو ہیں, جس طرح کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی نے بھی کہا کہ افغانستان کے الیکشنز کے بعد اور زیادہ کمپلیکیٹڈ سچویشن جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. تو افغانستان کا پیس جو ہے وہ اگین پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دونوں اس ایک کنٹری کو کس طریقے سے اپنے اپنی پالیسی پرسپیکٹیوز میں لے کے چلتے ہیں.
ڈاکٹر حسین جیسا آپ کا کمنٹ, میرے پاس ایک منٹ ہے.
میرے خیال سے نو ڈاؤٹ کہ انڈیا ایک امپورٹنٹ ایکٹر ہے ریجن کا, اور افغانستان میں جو ہے وہ پانچواں بڑا ڈونر رہا ہے, اس کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو پروسیس جو ریجنل اپروچ کی بات کرتے ہیں, سب سے پہلے اس میں جو ہے پاکستان کے 6 ہمسایوں کو انوالو ہونا چاہیے, اور اس کے بعد دوسرے ممالک جو اس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ وہ بھی اپنا ایک مثبت کردار ادا کریں, کرنے کو تیار ہوں افغانستان میں, تو ان کو بھی انوالو کرنا چاہیے وتھ دا پیسیج آف دا ٹائم. لیکن یہ ایٹ دا اسٹیک آف کہ آپ کسی ریجنل کنٹری کو ناراض کر کے ان کو ان بورڈ کریں, میرے خیال سے یہ کچھ اچھا سا آئیڈیا نہیں ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو 2500 کلومیٹر کا ہمارا ایک بارڈر ہے, اور پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر اس ریجنل کنٹری کے حوالے سے وہ ہمیشہ سے رہا ہے, اور جب تک ہمارا مشترک بارڈر وہ رہے گا. بہر صورت سارے ریجن کو انوالو کرنا چاہیے, اور افغانستان کو جو ہے ایٹ لیسٹ افغانستان میں جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں اور گورنمنٹ ہیں وہ بھی جو ہے وہ بجائے مسئلے کو پیچیدہ کرنے کے لیے افغانستان کے 6 ممالک پہ پہلے جو ہے وہ ریلائی کریں.
بہت شکریہ بریگیڈر سعد نذیر صاحب, انجینئر کمال صاحب, جناب سلمان جاوید صاحب اور ڈاکٹر حسین جیسا صاحب, آپ تمام صاحبان کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اب ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں گلرخ, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستان میں 4 ستمبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے متحد ہونے کے بجائے 2 امیدوار نامزد کیے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بڑی جماعتوں کی قیادت مقدمات کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہے اور آزادانہ فیصلے نہیں کر پا رہی۔ اس کا فائدہ حکمراں تحریک انصاف کو ہوگا اور اس کے امیدوار کو مقابلے کے بجائے واک اوور مل جائے گا۔ تجزیہ کار کیا کہہ رہے ہیں، ان کی آرا کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی۔ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن صدر کے انتخاب میں سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے ارکان بھی ووٹ ڈالتے ہیں۔ اس لیے خیال تھا کہ اپوزیشن متحد ہو کر صدارتی انتخاب میں تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا کرے گی، لیکن پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن اور اپوزیشن کی دوسری جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا، جس کے بعد تحریک انصاف کے امیدوار عارف علوی کی کامیابی آسان دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اپوزیشن متحد کیوں نہیں ہوئی؟ پیپلز پارٹی الگ امیدوار کیوں سامنے لائی؟ اعتزاز احسن کے نام پر مسلم لیگ نون کو کیا اعتراضات ہیں؟ سینئر کالم نگار سجاد میر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تاثر یہ ہے کہ آصف زرداری کے خلاف مقدمات کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی کچھ مجبوریاں ہیں۔
تاثر یہ ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے چونکہ آصف زرداری کے خلاف بار بار مقدمات بن رہے ہیں، اس لیے ان کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ پارٹی کے اندر جو میٹنگ بھی ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کے نمائندے اس پر اپولوجیٹک ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، ہمیں پارٹی کی پالیسی پہ آگے چلنا ہے۔ یہ صورتحال جو سمجھ لی جائے کہ ابھی پیپلز پارٹی اپوزیشن کی وہ جماعت نہیں ہے جیسی بھی ہونی چاہیے۔
سجاد میر نے کہا کہ اعتزاز احسن نے ماضی قریب میں مسلم لیگ نون پر اس قدر کڑی تنقید کی ہے جسے لیگی رہنماؤں کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے بیگم کلثوم نواز کی بیماری پر نامناسب تبصرے کیے تھے۔
اصل میں اعتزاز کو سپورٹ کرنا اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے بڑے سخت الفاظ خاص طور پر اور باقی چوری ہے کلثوم نواز کی بیماری کے حوالے سے کہے تھے۔ اچھا معقول آدمی ہے اعتزاز صاحب، لیکن وہ الفاظ ان کے بڑے سخت ہیں کہ کلینک انہوں نے خریدا ہوا ہے، گویا بیماری نہیں ہے، ڈرامہ لگا رہے ہیں، ناٹک رچا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس پر مسلم لیگ نون تو کبھی تیار نہیں ہوگی اور وہ اس کے علاوہ کسی کو کھڑا نہیں کرنا چاہتے۔
لیکن پیپلز پارٹی اپنا امیدوار لانے پر بضد تھی تو کوئی قابل قبول نام پیش کر سکتی تھی، ایسا کیوں نہیں کیا؟ سینئر تجزیہ کار حامد میر نے بتایا کہ مسلم لیگ نون یوسف رضا گیلانی کو صدارتی امیدوار کے طور پر تسلیم کرنے پر تیار تھی، لیکن آصف زرداری نے یہ تجویز مسترد کر دی۔
دیکھیے، یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام جو ہے، یہ مسلم لیگ نون میں جب وزیر اعظم کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت ہی کنوے کیا تھا کہ اگر آپ اپنا صدارتی امیدوار یوسف رضا گیلانی کو بنا لیں اور شہباز شریف صاحب کو آپ وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دے دیں تو یہ پھر ایک اچھا کمپوزیشن بن جائے گا، لیکن اس وقت زرداری صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو صدارتی امیدوار بنانے سے انکار کر دیا تھا اور ابھی بھی وہ نہیں بنائیں گے۔
حامد میر نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں پل کا کردار ادا کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نون نے سوچا کہ انہیں صدارتی امیدوار بنانے سے پیپلز پارٹی دباؤ میں آ کر اعتزاز احسن کو دستبردار کرا لے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔
میری ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس لیے امیدوار بنایا کہ پیپلز پارٹی دباؤ میں آ کے اعتزاز احسن کو وڈرا کرے، لیکن پیپلز پارٹی وڈرا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز کے جو آپس کے اختلافات ہیں وہ عمران خان صاحب کے بہت بڑی طاقت بن گئی ہے، اور اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو تو واک اوور مل جائے گا۔
سینئر اینکر پرسن ندیم ملک کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کی قیادت کو مختلف مقدمات کا سامنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سابق صدر نواز شریف جیل میں ہیں، جبکہ آصف زرداری کے خلاف نیب میں 35 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس کھلا ہوا ہے۔ پارٹی لیڈرز دباؤ کا شکار ہیں، اس لیے اپوزیشن جماعتوں کی آزادانہ فیصلے کی قوت ختم ہو چکی ہے۔
یہ جو نااتفاقی ہے اپوزیشن جماعتوں کی، بنیادی طور پر تو ان کے اندر کا جو خلف اشار ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور دوسرے دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی جو ٹاپ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے ان کو مختلف قسم کے مقدمات کا بھی سامنا ہے۔ پی ایم ایل این کے تو جو فارمر پریزیڈنٹ ہے وہ اس وقت جیل میں ہے، اجالا جیل میں بند ہے، اور زرداری صاحب آج وہ منی لانڈرنگ کا ایک کیس ہے جس کے لیے وہ آج منی لانڈرنگ کا جس کے اوپر آج انہوں نے بیان رپورٹ کروایا ایف آئی اے کے سامنے، تو جو ان کے سربراہان ہیں وہ تو دباؤ کا شکار ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آزادانہ فیصلے کی قوت جو ہے ان کی ختم ہو چکی ہے دونوں جماعتوں کی۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اپوزیشن جماعتیں 4 ستمبر تک کسی ایک نام پر متفق نہیں ہو سکیں گی اور عارف علوی بآسانی صدارتی انتخاب جیت جائیں گے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/VOAUrdu۔